اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو بڑے بڑے مواقع ہوتے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے, تو اس موقع پر یہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ خطبہ مسنونہ ہیں. اس خطبے میں مسلمانوں کو بار بار چند چیزوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے, اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کو جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں, جو آپ کو بحیثیت رسول کے تسلیم کر چکے ہیں, آپ ان کو بھی یہ خطبہ بار بار سناتے تھے. اور سنانے کا جو انداز ہوتا تھا, حدیث میں صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شروع کرتے تو آہستہ آہستہ آپ کی آواز اونچی ہو جاتی, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا, اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آتے, اور بالکل آپ ایک منظر بن جاتے تھے, ایک وارنر بن جاتے تھے, گویا کہ قوم کو آگاہ کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے, لوگوں بہت بڑا خطرہ درپیش ہے, اس کی حفاظت کا سامان ابھی سے کچھ کر لو. یہ ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز. خطبے میں ابتدا میں بڑی اہم باتیں ہیں, لیکن اس کے آخر میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اما بعد کے بعد جو فرماتے تھے, آج کا ہمارا خطبہ اسی موضوع پہ ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرماتے کہ لوگو ان خیر الحدیث کتاب اللہ. ایک بات یاد رکھو, باتیں لوگ بہت کرتے ہیں, دنیا میں بڑے دانشور بھی ہیں, حکیم لوگ بھی ہیں, عقل مند بھی ہیں, اپنی اپنی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن خیر الحدیث, جو بہترین بات اگر کسی کی ہو سکتی ہے, تو کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب کی ہے. اس لیے کہ دنیا کے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ وقتی طور پر بندہ متاثر ہوتا ہے, مگر دل تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ کی کتاب جو ہے یہ حقیقت کو سامنے رکھتی ہے, اور حقیقت کے بعد دل پہ اثر کرتی ہے. قول بلیغ ہے, یعنی ایسا قول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو دل کے اندر جا کے اتر جاتا ہے اس کی گہرائی میں. اور یہ اترتا کس کے دل میں ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ سلیم العقل بنائے, جس کی عقل اچھی ہو. اس عقل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا انٹلیکچوئل ہو, برینی ہو, دور کی کوڑی لائے. عقل, عقل سلیم جو ادھر ادھر سے ڈسی ہوئی نہ ہو, محفوظ ہو, چاہے یہ غریب انسان ہو یا امیر ہو, اس کو یہ بات سوچنے کے بعد واقعی یہ کتاب اس کے دل پر اثر کرتی ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ, یہاں اللہ کی کتاب کو حدیث کہا گیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی ہی گفتگو ہے. حدیث کہتے ہیں بات کو, گفتگو کو, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے جو اس نے ہم سے کی ہے, اہل ایمان سے الگ کی ہے, دنیا والوں سے الگ کی ہے. الناس کہہ کے, یا ایھا الناس کہہ کے, اور یا ایھا الکافرون کہہ کے غیر مسلموں کو بھی کی ہے, اور اسی طرح یہودیوں کو بھی کی ہے, عیسائیوں کو بھی کی ہے, مشرکوں کو بھی کی ہے. یہ وہ بات ہے جو اللہ سب سے کرتا ہے, اس لیے کہ سب کا خالق وہی ہے. اور ہر کوئی اگر یہ سوچے کہ واقعی اللہ نے جو بات کی ہے کیا اس میں میری اصلاح نہیں ہے, تو دل کے اندر اتری یہ بات اس کو مجبور کر دے گی کہ وہ مانے کہ ہاں اس میں میری اصلاح ہو رہی ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے تو قرآن مجید کا ایک اثر ہے جو جو پر بھی ہوتا ہے, کرسچن پر بھی ہوتا ہے, مشرق پر بھی ہوتا ہے, اور ایتھیسٹ پر بھی ہوتا ہے, اور وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس بات کے اثر نے مجھے مجبور کیا کہ میں مانوں کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور آپ سچے رسول ہیں. یہ وہ اثر ہے جو قرآن مجید اپنا دکھاتا ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ, اس کتاب میں خیر ہی خیر ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس بات کو کوئی بھی انسان اپنائے اور اس کو نقصان ہو, اس کے عمل کا نقصان ہو, اس کا دنیا کا نقصان ہو, بلکہ اس کی دنیا بھی بنتی ہے، عمل بھی بنتا ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. یہ بات حکیمانہ بات ہے، اسی میں ہی انسان کے خیر ہے، اس کا حال بھی بنتا ہے اور مستقبل بھی بنتا ہے، اور ماضی سے بھی انسان سبق حاصل کرتا ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہترین ہدی جو ہے، ہدی ہم اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں، کوئی کتاب قرآن مجید خریدنا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا کیا ہدیہ ہے. یہ جی ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے. تو ہدیہ کہتے ہیں ایک بڑی اچھی خوبصورت دل سے دی ہوئی چیز کو، جو انسان کو واقعی قائل کر دے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو پیارے نبی علیہ الصلات والتسلیم فرماتے ہیں ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو، دنیا والوں سے تم تحفے لیتے ہو، بڑی اچھی اچھی باتیں سنتے ہو، بڑے اچھے عمل کو بھی دیکھتے ہو، لیکن ان تمام اعمال سے، تمام باتوں سے، تمام تحفوں سے بہترین تحفہ اگر کسی کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ تحفہ کیا ہے؟ یہ ہدی کیا ہے؟ اس ہدی کو اگر ان ڈیٹیل پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، تو علماء نے، فقہا نے اس کی تفاصیل بھی بتائی ہیں، مگر حقیقت یہ اسوہ حسنہ ہے. نبی علیہ الصلات والتسلیم کا رول ماڈل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک رسول کے جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو انداز اپناتے ہیں، جو الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، یہ سب کا سب یہ رول ماڈل ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے. اس رول ماڈل میں، اسوہ حسنہ میں، ہدی میں، یہ یاد رکھیے، بہت سی چیزیں شامل ہیں. بحیثیت رسول کے نبی علیہ الصلات والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ اللہ کیا ہے، میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا اور میری حیثیت کیا ہے، کتاب اللہ کیا ہے، فرشتے کون ہیں، اور آخرت کیا ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی نبی علیہ الصلات والتسلیم کا دیا ہوا گفٹ ہے، یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے سے بہتر کسی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا جو پیارے نبی علیہ الصلات والتسلیم نے مسلمانوں کو دیا ہے، سمجھا دیا کہ جب تم اللہ کو مان چکے تو عبادت اسی کی کرنا، اور مجھے مان چکے تو اطاعت میری کرنا. بس اسی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے، اور وہ ہے ایمان اور خوف، امید اور خوف. امید بھی ہو، خوف بھی ہو. پیارے نبی علیہ الصلات والتسلیم نے لوگوں کے، صحابہ کرام کے یا نو مسلموں کے عقائد کو بھی درست کیا. یہ بھی حد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جوڑا، سب سے کاٹا. آپ نے بتایا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے اور موت کس چیز کا نام ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے درمیان اگر فرق نہ کیا جائے تو بندہ زندگی کو موت اور موت کو زندگی سمجھ لیتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارے کیے، مگر پیارے نبی علیہ الصلات والتسلیم نے صحابہ کرام کو ایک اور انداز سے سمجھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان عزیز صحابہ کرام کو مکہ میں ہی فرماتے ہیں، نئے مسلمان ہیں، ابھی اللہ کی جو پہچان کرانا مقصود ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ امکان ہے کہ ابھی باتیں اچھی طرح نہ سمجھے ہوں. ڈائریکٹ پیارے نبی علیہ الصلات والتسلیم سمجھانے کی بجائے ایک اور انداز سے سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، مسلمان ہو گئے ہو، بس ایک خیال کرنا کہ قبرستان نہ جایا کرو. منع کر دیا آپ. کس کی قبریں تھیں؟ کوئی مسلمانوں کی تو نہیں تھی، غیر مسلموں کی تھی، مشرکوں کی تھی. ارد گرد سب قبرستان تھے، لوگ فوت ہوتے ان کو وہیں دفنایا جاتا تھا. لیکن کیوں آپ نے منع کیا کہ نہ جایا کرو؟ صرف اس لیے کہ ابھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں باقی ہیں جو تم نے سیکھنی ہے، قبرستان کے آداب ہیں، کچھ نظریہ ہے، کچھ بتانا ہے کہ جس کو دفن کیا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے اور جو زندہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھاتے ہیں اب نہ جاؤ، تو صحابہ نہیں جاتے. اب اس موقع پہ، اس گیپ میں کہ نیکسٹ کب حکم آتا ہے آپ کا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن مجید کی آیات کی روح سے صحابہ کرام کو یہ سمجھاتے ہیں، حی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی ہم فانی ہیں. جب موت آ جاتی ہے تو ہم اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں، تو جن قبر میں وہی جاتا ہے جو زندہ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھا دی اور آہستہ آہستہ سمجھاتے گئے سمجھاتے گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، اپنے مسلمانوں کا قبرستان بنایا جنت البقیع، اور مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم قبرستان اب جاؤ تو کس لیے؟ کہ جاؤ جا کے قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ، یہ جو قبریں ہیں یہ تمہیں آخرت یاد دلائیں گی کہ میں بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جس طرح یہ فوت ہو کہ مجھ سے قبل آ چکے ہیں، ان کے بعد میں نے بھی آنا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے. گو میں نے نہیں دیکھا موت کو، لیکن ان کو آ چکی ہے، جو میرے عزیز تھے، میرے بزرگ تھے، میرے پیارے تھے، یہ فوت ہو چکے، میں ان سے کٹ گیا، یہ مجھ سے کٹ گئے، یہ دنیا میں اب نہیں ہے. تو بہنی میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ، آخرت یاد دلائے گی. یہ قبر کہ دیکھو یہ چھوٹا سا گھر ہے 6 فٹ کا اور 2.5 فٹ گہرا ہے، اسی میں تم نے آنا ہے. یہ بڑے بڑے محلات، مکان، دولت، ریل پیل، اولاد، بیوی، بچے، یہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہنچنا ہے، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ دنیا تو بنا رہے ہو، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ کانسیپٹس تھے، یہ وہ بلیفس تھے جو صحابہ کرام کو دیے گئے. اور پھر جب صحابہ نے جا کے قبروں کی زیارت کی تو ایک ایک قبر کو دیکھ کے روتے تھے، آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، ہچکیاں بن جاتی تھی. ہماری طرح نہیں تھے، یہ قبرستان پہنچے ہوئے بھی ہیں، قبر بھی تیار ہو رہی ہے، اس کو دفنانا بھی ہے، مگر وہیں قریب بیٹھ کے ہم ہنس بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو گم ہو چکی ہے، اور صحابہ کرام کا یہ عالم تھا. یہ وہ چیز تھی جس کو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر میں اس چیز کو راسخ کروں، بٹھا دوں کہ آخرت کا خوف ایک ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. وہ دنیا میں اتنا مست نہ ہو کہ آخرت کا خوف ہی نکل جائے، ورنہ وہ اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھے گا. ہوتا ہے اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی خواہشات اور ان کی کثرت ہمیں اتنا غافل کر دیتی ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے. اور یہ بھول ایسی ہوتی ہے، ایسی چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے، کہ آخر میں جب وقت آتا ہے تو بندہ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ بنا بنایا، سب کھیل تھا، فضول تگ و دو تھی. ایک مکان اگر میں نے کراچی میں بنا دیا، دوسرا لندن میں بنا لیا، تیسرا نیو یارک میں بنایا، اور اپنے کاروبار کو جتنا پھیلایا، اپنی دولت، اپنے بینک اکاؤنٹس مختلف دنیا کے ملکوں میں کھول لیے، یہ ساری جو مصیبت پائی، میں کس سے لطف اندوز ہو سکا؟ مجھے کیا ملا؟ اس وقت بندے کو یاد آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاہا کہ صحابہ کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جائے، اور الحمدللہ ان کے دل میں بیٹھی. وقت کا خلیفہ بھی روتا تھا اپنی قبر کو یاد کر کے کہ میں نے بھی جانا ہے. وہ اس بات کو بھی ہر وقت لرزتے تھے کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، اگر میں نے اس کو دنیا میں پورا نہ کیا تو آگے کی جو منزل ہے وہ بڑی سخت ہے، وہاں میں پکڑا جاؤں گا، وہاں پوچھا جائے گا. یہ وہ چیز تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے امت کو ملی. یہ کون ایسی باتیں کرتا ہے؟ کون اس بلاوے سے نکال کے اس یقینی منزل کی طرف خیال کو لے جاتا ہے کہ بھائی دنیا جو کچھ بنا لو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اسی طرح ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو اپنے ہدی کے ذریعے سے کچھ فرائض بھی دیے ہیں کہ یہ فرض بھی تم نے ادا کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ ان فرائض کے بغیر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں رکھتا، کوئی تعلق نہیں رکھتا، کوئی محبت نہیں ہے اس کی جب تک کہ وہ ان فرائض کو ادا نہ کرے. نماز کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مگر نمازیں کتنی ہیں؟ ہر نماز کا نام کیا ہے؟ ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ کتنے سجدے ہیں؟ کیا پڑھنا ہے ان میں؟ تشہد کیا ہے؟ کس طرح اس کا آغاز ہوگا اور کس طرح اس کی انتہا ہوگی؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود سکھائی ہیں کہ اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. حج ہے وہ کس طرح ادا کرنا ہے؟ حج کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، کس طرح ادا کرنا ہے؟ یہ جو طریقہ ہے یہ بھی ایک فرض ہے جو جاننا ہے مسلمان کو، اور یہی وہ حدی ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو دیا کہ لوگو یہ بھی دیکھو، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، مگر ان کی ساروں کا طریقہ کار، یہ حد، یہ اسوہ حسنہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملے گا، کسی اور کا ہم نہیں لے سکتے. یہ ہدایات ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جن کو سیکھنا ہے، اور ایک ایک مسلمان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے مجبور ہے کہ آپ کی اطاعت بھی کرے اور پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فرمائے ویسے کرے. اس فرض کے بغیر حق ادا نہیں ہوتا آپ پر ایمان لانے کا. پھر اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ کام وہ کیے ہیں جن کو آپ نے پسند کیا ہے، اور آپ کی خواہش یہ رہی ہے کہ میری امت کے افراد بھی اس کو کریں، وہ بھی ایسا کریں. اس کو سنت کہتے ہیں، مسنون کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات تو بڑی سختی سے منوائی، اور بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کیا، اور بعض اوقات کھل کے کہہ دیا کہ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ. احادیث کا مطالعہ کریے تو پتہ یہ چلتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی مواقع ایسے ہیں اپنے احکام دیے کہ لوگوں یہ کرنا ہے، جاؤ راستے میں یہ کرنا. کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صاف کہہ دیا کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر میں ہیں، رمضان کے دن ہیں اور گرمی کا موسم ہے، سفر کے دوران آپ نے محسوس کیا گرمی کی شدت، پیاس، صحرائی موسم. آپ نے ایک جگہ دوپہر کے وقت پڑاؤ ڈال کے صحابہ کی حالت بھی دیکھی اور اپنی بھی حالت دیکھی، تو آپ نے فرما دیا لوگو روزہ افطار کر لو، توڑ دو روزہ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی توڑا اور کچھ صحابہ کرام نے بھی توڑ دیا. کچھ دوسرے تھے، انہوں نے کہا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اب تھوڑا سا سفر ہے، تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، بعد میں اثر ہو جائے گی، اور اس کے بعد سفر کرتے کرتے منزل پہ پہنچ جائیں گے، اتنے میں افطار بھی کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی کہ ان لوگوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں. سختی کی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو. جب دین ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مسافر روزے کو افطار کر سکتا ہے اور میں اللہ کا رسول ہو کے تمہاری اس حالت کو دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس شدت سے نکلو، اس سختی سے نکلو اور اپنے اوپر آسانی کو لاؤ، تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، کیا کرو گے؟ یعنی اس طرح کی حرکت کر کے کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ثواب مل جائے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اولئک العساۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ آپ نے دیکھا ایک بزرگ ہیں جو اپنے دو بچوں، نوجوان بچوں کے مونڈوں پہ ہاتھ رکھ کے خود درمیان میں ہیں اور پیدل جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان کو کیا ہے، انہیں کیا ہو گیا؟ ان بزرگوں کو، اسرائیل، ابو اسرائیل ان کا نام تھا، کیا ہو گیا ان کو؟ عرض کی گئی، اللہ کے رسول، انہوں نے منت مانی ہے کہ میں مدینہ سے پیدل اسی حالت میں اپنے دونوں جوان بیٹوں کے کندھوں پہ رکھ کے پیدل مکہ جاؤں گا، حج کروں گا، سارے ریچول بجا لا کے پھر اس کے بعد واپس پیدل بھی اسی حالت میں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا انہیں منع کر دو، اسے منع کر دو، یہ کام نہ کرے۔ جو آسان طریقہ ہے حج کا وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو آزاد کرے، پیدل نہیں چل سکتا تو سواری لے لے، لیکن اپنے بچوں پہ ظلم نہ کرے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تشریف فرما ہیں، ام المومنین بھی کمرے میں تشریف رکھتی ہیں۔ اتنے میں سامنے جو گھر کے دروازے کا پردہ ہے وہ ہلا تو ام المومنین کی نظر باہر پڑی تو ایک بزرگ خاتون وہاں سے گزر رہی تھی۔ تو ام المومنین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، یہ وہ خاتون ہے جس کی عبادت کے چرچے گھر گھر میں مشہور ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی عبادت؟ ام المومنین نے بتایا کہ یہ خاتون رات کو قیام کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا اچھا عمل ہے، مگر یہ قرآن ایسا بھی پڑھتی ہے جب تھک جاتی ہے تو دیوار کے درمیان رسی باندھ لیتی ہے اور رسی باندھ کے اس کا سہارا لے کے کھڑی رہتی ہے، بیٹھتی نہیں ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو منع کر دو، منع کر دو، یہ حرکت اللہ کو قبول نہیں ہے، جو کر سکتی ہے وہ کرے، بخدا اللہ اکتائے گا نہیں مگر تم عبادت کر کر کے اکتا جاؤ گے، منع کرو اس کو۔ یہ وہ سنت ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ہدی کے ذریعے ہم مسلمانوں کو دی۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں اصلاحی باتیں ہیں، ساری آسانی پیدا کرنے والی، مشکلات سے نکالنے والی، چھوٹا سا عمل مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اگر ہو تو وہ نیکی بھی بنتا ہے، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو کتنا ہی خوبصورت وہ عمل بنا لیا جائے، یاد رکھیے وہ نیک عمل نہیں بنتا۔ ہمارے ہاں برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ہمارے اکثر مسلمان برتھ ڈے کے قائل ہیں، تو منا لیں کیا ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ رسم ہے، ایک رواج ہے اور غیر مسلموں کا ہے، ان کی طرف سے یہ آیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو ماننے والے ہیں اس کے، ان کے اوپر جو رسم و رواج کے بے شمار بوجھ ہیں وہ لدے ہوئے ہیں، اس سے جکڑے ہوئے ہیں اس میں، یہ رسول ان بوجھوں سے ان کو آزاد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس لیے آئے تھے۔ کیا اللہ کے رسول نے کبھی، 63 سال کی عمر تھی آپ کی، 63 سال کی عمر دیکھ لیجئے، کبھی کسی ایک سال آپ نے اپنی برتھ ڈے منائی ہو، کیک کاٹا ہو اور دوسروں کی نقالی کر کر کے یہ کہا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو؟ کس کی رسمیں آئی ہے، کس نے کہا ہے؟ مگر ہم قائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا رسول ایک نفل پڑھنے والے کو سمجھا رہا ہے کہ تم عبادت جتنا کر سکتی ہو کرو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا کھپاؤ کیونکہ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. کیا مسلمان کا کوئی عمل، کوئی اس کا کوئی رسم، کوئی اس کا اجتماع اکٹھ برادری کا ہو یا اپنے مسلمانوں کا ہو، وہ اس کا ذاتی ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہے، اس کا کوئی عمل اسلام سے باہر نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز پر اسلام کا ٹھپا لگانا ہے مسلمان کا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں کافی ہے، نہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہدی ہے، آپ کا جو دیا ہوا طریقہ ہے، اسی کو اپنانا ہے. یہ اپنائیں گے ہماری اصلاح ہوگی، اور اگر یہ نہ اپنایا تو وہ عمل اکارت ضائع جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دور کے ایسے لوگوں کو جو بڑے متحمس تھے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کفر سے نکلیں اسلام کی طرف آئیں، ماضی کے سارے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، کچھ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، ہمیں معاف کر دے، مگر آپ ان کو بھی ہی فرماتے ہیں کہ نہ، ایسا نہ کرو. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی خیرات، صدقہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ابھارتا ہے. اللہ کے رسول خود بھی صدقات دیا کرتے تھے، اور صدقہ لینا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے آل محمد کو صدقہ حلال نہیں ہے، اور صدقے میں زکوٰۃ بھی آتی ہے. ہاں، ہدیہ آپ قبول کر لیتے تھے، صدقہ نہیں لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات دیتے تھے، صحابہ کرام کو ابھارتے تھے، مگر کیا ان صدقات کا کوئی وقت تھا، کوئی ٹائم تھا، کوئی دن تھا، کوئی اوقات تھی؟ نہیں. قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ ينفقون اموالهم سرا وعلانية، کہ خاموشی سے، علانیہ، اپنے مال کو جو مومن ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور دن رات کوئی بھی موقع ہو وہ ضائع نہیں جانے دیتے کہ کوئی موقع ہے نیکی کمانے کا ہم کر لیں. اور مسلمان ایسے کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج ہمارے ہاں صدقہ ایک بہت بڑی رسم بن گیا ہے کہ جمعرات کو دینا ہے. اور اس کے پیچھے بھی عجیب و غریب قسم کے بیلیوز ہیں، کالا بکرا دینا ہے، یہ بھی ایک خاص سوچ ہے. فلاں کے نام پہ دینا ہے، یہ الگ ہے. اور بھائی اللہ کے نام پہ دو، جمعرات نہیں، جمعے کے دن بھی دے سکتے ہو، بدھ کو بھی دے سکتے ہو، ہر مہینے کی 11 تاریخ چاند کی جو ہے اس کو نہیں، تم 12 کو بھی دے سکتے ہو، 10 کو بھی دے سکتے ہو. اور دینے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ صدقہ تو کریں اور اس کے لیے ضرور کوئی شیرینی ہی بنائیں. آپ کی جیب میں اگر 10-12 روپے ہیں تو غریب کو دیکھ کے آرام سے اس کو دے سکتے ہیں. ضرورت مند کو دیکھیے، کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کو دے دیجئے، ڈبل ثواب نکلیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے تھے، صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، مگر کوئی دن مقرر نہیں تھا، کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی مخصوص چیز مقرر تھی کہ دینی ہے تو یہی دینی ہے. نہ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے نہیں کرتے تھے. یہ بھی حد ہے، اس کو بھی حد کہتے ہیں. قرآن مجید ہے، قرآن مجید بار بار مسلمانوں کو کہتا ہے، اور مسلمانوں کی بڑی تعریف کرتا ہے، جو یتلون کتاب اللہ آنا اللیل و آنا النہار، رات کو بھی کھڑے ہوتے ہیں، دن کو بھی کھڑے ہوتے ہیں، دن رات وہ قرآن مجید سے لگے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ ان مخصوص اوقات میں قرآن مجید سے اپنا تعلق رکھا ہے، ورنہ نہیں. اور وہ بھی کب؟ جب بندہ فوت ہو جائے تو ہم اکٹھے ہو جائیں، کہیں ختم پڑھ لیں اور بخش دیں اس کو. چاہے آتا ہو نہ آتا ہو ہم شامل ہو جائیں اس میں. کتنے لوگ ہیں جو ہم میں قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کیا ضمانت ہے جو اکٹھے ہوئے ہیں سارے قرآن واقعی پڑھ رہے ہیں؟ کیا صحیح پڑھا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے قرآن مجید سے. پڑھیے قرآن مجید کو, مگر اس کے لیے یہ چیزیں طے کرنا کہ اس وقت پڑھیں گے تو سب, جس وقت آپ پڑھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. اسی انہی چیزوں نے ہمیں محدود کر دیا ہے کہ جب ہم نے اپنی رسموں کو رواج کو محدود کر دیا تو ہمارے جتنے بھی اچھی ثواب کے کام تھے وہ بھی محدود ہو گئے. ہم نے باقی ٹائم کو دوسروں کاموں کے لیے یوٹیلائز کیا, اور جو وقت آنے کا انتظار کرتے رہے کہ یہ وقت آئے گا تو پھر یہ کام کریں گے, پھر قرآن پڑھیں گے, پھر درود شریف پڑھیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر ابھی قرآن مجید اس لیے نہیں آیا. حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو وہ پڑھتے ہیں, اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں, اور حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں, پڑھنا بھی جانتے ہیں, سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اور عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں. کیا اب ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہی قرآن مجید بنا دیا گیا ہے؟ یہ شارٹ کٹس جو ہم نے بنا لیے ہیں, کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی گفٹ تھا؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ مسجد کی چار دیواری میں یا موت کے موقع پر یا کسی کی شادی کے موقع پر تو قرآن مجید سے ہم تعلق رکھ لیں گے, چلے جائیں گے, تھوڑی سی باتیں سن لیں گے, اور باقی ہم آزاد ہیں, بازار میں ہم جو چاہیں کریں, آفس میں جو چاہیں ہم بیٹھ کے کریں؟ نہیں. ہدی ہدی وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین تحفہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ ہے. دن ہو رات ہو, دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کس طرح دین کی خدمت میں, ایک بحیثیت مسلمان کے, ایک سربراہ کے, ایک سپہ سالار کے, ایک امام کے, ایک قائد کے, ایک شوہر کے, ایک بھائی کے, کیسے کام کر رہے ہیں, کسی کو کسی قسم کی شکایت ہی نہیں ہے. اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بہترین عمل ہے, مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ ہے خیر الہدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تھے. بار بار اس خطبے میں, آپ اپنے خطبے میں, دن میں نہیں ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ جمعہ کا روز تو یہ ضرور پڑھتے تھے, اور پھر ہفتے میں کئی دفعہ شاید لوگوں کو خطاب ایڈریس بھی کرنا ہوتا تھا آپ کو, لیکن آپ پڑھتے یہی تھے, ایک ریمائنڈر کہ لوگوں یاد رکھو اگر رسالت میری تسلیم کرنی ہے تو پھر میرا دیا ہوا گفٹ بھی تسلیم کر لو. کامیابی ہے تو اسی میں ہے انشاءاللہ, کامیابی ہے تو اسی میں ہے. صحابہ کو بار بار ریمائنڈ کرایا, اور الحمدللہ صحابہ نے اس کو سمجھا, اس کے دل, اس کے معنی و مفہوم کو دل اور دماغ میں اتارا, اور ویسے ہی بن کے دکھایا, اور بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بھی کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ رضا ہے کہ اللہ تو جس سے راضی ہوتا ہے میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں. یہ وہ رضات کے طالب تھے. اللہ ہم سب کو بھی اپنی رضا کا طالب بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.